الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال خبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ پہلے باب میں بتلایا تھا، اور دوسرے باب میں مہر نبوت کا تذکرہ کیا تھا. وہاں بتلایا تھا کہ مہر نبوت بھی حلیہ شریفہ ہی کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو انہوں نے مستقل باب قائم کر کے ذکر کیا. آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر بال کس طرح تھے، اس کی مقدار وغیرہ بتلانا چاہتے ہیں. یہ بھی حلیہ شریفہ ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو بھی الگ سے ذکر کرتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے بیان. روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کی، جو پہلے باب میں بھی آ چکی تھی حلیہ شریفہ کے بیان میں، اس میں یہ ٹکڑا تھا، یہاں پھر لائے. کیونکہ بالوں کا تذکرہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال آدھے کانوں تک تھے. جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی مقدار کے سلسلے میں روایتیں مختلف پیش کریں گے. ان مختلف روایتوں کی توجیہ حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء یہ فرماتے ہیں، چونکہ بال ایک ایسی چیز ہے، جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ کٹوائے جاتے ہیں، اور جب کٹوائے جائیں گے تو ان کی مقدار کم ہوگی، پھر کچھ بڑھیں گے تو اور بڑھے گی، پھر اور بڑھیں گے تو اور زیادہ ہوں گے. اس لیے بال کے سلسلے میں یہ مقدار کا جو اختلاف روایتوں میں آتا ہے، وہ اسی زمانے کے اختلاف کے اعتبار سے. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے سر مبارک کو مڈانا تین مرتبہ ثابت ہے. ایک تو حدیبیہ کے موقع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے. اگلی مجلس میں ضمناً تذکرہ آیا تھا, مکہ والوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا. وہیں پھر حدیبیہ ہی کے مقام میں جہاں آپ کا قیام تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کے بال منڈوا کر جانور ذبح کر کے احرام کھول دیا. حضرات صحابہ کو بھی اسی کا حکم دیا. یہ ایک موقع تھا. اس کے بعد دوسرا موقع جب دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لائے جس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں, اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو منڈوایا تھا. اور تیسرا موقع جو تھا وہ حجۃ الوداع کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں احرام سے فارغ ہوتے وقت بال منڈوائے تھے. ویسے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین تشریف لے گئے تھے, وہاں سے طائف, اور طائف سے واپسی میں مقام جیرانہ میں قیام تھا, تو وہاں بھی راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے. اس موقع پر قصر ثابت ہے. تو بہرحال یہ تین موقع حضرات محدثین بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بال مبارک کو منڈوانے کی. باقی عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بالوں کو رکھنے کی تھی. چنانچہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک تھے. یہ کم سے کم مقدار ہے جو آپ رکھتے تھے, پھر جب بڑھتے تھے تو بڑھنے دیتے تھے, جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے. حدثنا حناد بن سری قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرۃ. یہ حضرت عروۃ بن زبیر اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے. ایک برتن سے غسل کرنے سے اس موقع پر حضرت شعرا فرماتے ہیں یہ لازم نہیں آتا کہ ایک دوسرے کی سطر کی جگہ بھی دیکھیں, اس لیے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر کی جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سطر کی جگہ نہیں دیکھی. تو بہرحال یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی برتن سے غسل کرتے ہوئے ایسی صورتیں اور شکلیں ممکن ہیں کہ کسی کے سطر پر نظر نہ پڑے. آگے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جمعہ سے اوپر اور وفرا سے نیچے تھے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے سلسلے میں تین الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں, وفرا, لمہ اور جمعہ. چنانچہ ویسے ہر ایک کی تشریح میں ارباب لغت کا اختلاف ہے, لیکن بہرحال عام طور پر یہی ترتیب بتلاتے ہیں, وفرا, لمہ اور جمعہ. یاد رکھنے کے لیے اس کو ولج ہر ایک کا پہلا لفظ حرف لے کر کے وفرا میں سے واو, لمہ میں سے لام اور جمعہ میں سے جیم لے کر کے ولج کو سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. وفرا بالوں کی وہ مقدار جو کانوں تک ہو, کان کی لو تک, نصف عضون سے تعبیر کرتے ہیں اس کو, اور پھر اس سے جب آگے بڑھیں اور گردن کے اوپر آ جائیں, ابھی مونڈے تک نہیں پہنچے ہیں, تو اس کو لمہ کہتے ہیں. المام سے ہے, لٹکنے کے لیے بولا جاتا ہے, گویا موندوں کی طرف پہنچ رہا ہے, لٹک رہے ہیں. اور پھر جمعہ جب موندوں کے اوپر پہنچ جائیں تو اس کو جمعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب وہاں تک پہنچتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کٹوا دیتے تھے, پھر وہ کانوں تک آ جاتے تھے, پھر اسی طرح. تو اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فوق الجمت و دون الوفرت. یہ ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں. اب جمعہ سے اوپر اور وفرا سے نیچے, تو اب جیسا کہ ابھی بتلایا کہ جمعہ جو ہے وہ تو ایک دم آخری حصہ ہے مونڈے کے والا, اور وفرا سے نیچے, تو اب یہ جگہ محل کے اعتبار سے یعنی مقدار کے اعتبار سے نہیں، یہی روایت ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوفرت و دون الجمت، وفرا سے اوپر اور جمعہ سے کم تھے۔ تو اب یہاں اسی روایت میں جو ہے جمعہ سے اوپر اور وفرا سے کم تھے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے محدث اور بخاری کے شارح ہیں، وہ اپنے شیخ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ ذرا جو ہے حیثیت کے اعتبار سے فرق ہوا ہے، جہاں یہ کہا گیا فوق الجمت و دون الوفرت و جگہ کے اعتبار سے، یعنی مطلب یہ ہے جمعہ تو ان بالوں کو کہتے ہیں جو مونڈے تک ہوں، تو جگہ کے اعتبار سے اس سے اوپر، اور وفرا ان بالوں کو کہتے ہیں جو کان تک ہوں، تو جگہ کے اعتبار سے اس سے نیچے گویا گردن کے بیچ میں، یہ مقدار یہ ہو جائے گا۔ تو یہاں فوق اور دون کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے محل اور مقام کے لیے، اور وہ دوسری روایت جو ابو داؤد شریف کی ہے جس میں یہ فرمایا گیا فوق الوفرت و دون الجمت، وفرا سے آگے اور جمعہ سے کم، تو یہاں گویا مقدار کے اعتبار سے وفرا کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ اور جمعہ کی جو مقدار ہے اس سے کم، اس طرح گویا یہ دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے۔ بہرحال یہاں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس وقت وہاں نصف گردن تک گویا پہنچے ہوئے تھے۔ حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا ابو قطن قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنقبین وکانت جمعته تضرب شحمت اذنیہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پہلے باب میں بھی آ چکی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ کا قد درمیانی تھا، نہ زیادہ لامبے قد کے تھے نہ پست قد کے، البتہ درمیانی قد ہونے کے باوجود لمبائی کی طرف مائل تھا آپ کا قد، بعید ما بین المنقبین اور دونوں موڈھوں کے درمیان کا حصہ کچھ زیادہ تھا چوڑا، یہ سینے کے چوڑے ہونے کی علامت ہے، اور وکانت جمعته اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پنٹھے تضرب شحمت اذنیہ کانوں کی لو تکاتے تھے۔ یہاں لفظ جمعہ استعمال کیا لیکن جمعہ بول کر اس کا اصطلاحی معنی مراد نہیں لیا گیا، مطلق بال بڑے ہوئے بال آپ کے کان کی لو تکاتے تھے۔ حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا وهب بن جرير قال اخبرنا ابي عن قتاده قال قلت لانس رضي الله تعالى عنه وانهم كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبت كان يبلغ شعره شامت اذنيه۔ حضرت قتاده فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال کیسے تھے، تو کیسے میں دونوں آ جاتا ہے، مقدار بھی اور اس کی کیفیت بھی، تو پہلے تو کیفیت بتلائی کہ وہ نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے نہ ایک دم سیدھے، بلکہ کچھ خم اور پیچیدگی لیے ہوئے تھے، اور دوسرے میں مقدار بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کی کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے۔ حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر المکی قال اخبرنا سفیان بن عیینۃ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام ہانین بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکہ قدمۃ ولہ اربع غدائر۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن، ابو طالب کی بیٹی ہیں، تو حجت الوداع کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے سیدھے ان کے گھر پر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے غسل فرمایا اور چاشتہ کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ حرم میں تشریف لے گئے، تو اس موقع پر فرماتی ہیں قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں مکہ میں تشریف لائے. یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِر، اس وقت آپ کے بالوں کی چار لٹیں تھیں. غدائر یہ جمع کا صیغہ ہے، غدیرتن واحد ہے اس کا بال، جو مجموعی طور پر جو ہے بالوں کا ایک گچھا سا بن جاتا ہے، ایک مجموعہ سا الگ اور دوسرا مجموعہ الگ. بال بعض جو بڑے بال ہوتے ہیں آدمی کے سر کے اوپر، وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو آپ کے بال سر مبارک کے بال جو ہیں وہ چار حصوں میں، چار لٹوں میں تقسیم تھے. غدائر غدیرتن کی جمع. اب یہاں لفظ غدائر استعمال کیا گیا ہے، بالوں کی لٹ کے لیے بولتے ہیں. بعض روایتوں میں عقائص آتا ہے، عقیصہ وہ بھی بالوں کی لٹ ہی کو کہتے ہیں، لیکن وہ ذرا مڑی ہوئی ہو، مڑی ہوئی ہو تو اس وقت تو اس کو عقیصہ کہتے ہیں. اور آگے کی روایت میں ظفائر آئے گا، ظفیرہ وہ جو ہے بال جو بٹے گئے ہوں، یعنی ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر دیا گیا ہو، داخل کیا گیا ہو ایک دوسرے میں، تو اس کو ظفیرہ، جس کو چوٹی بولتے ہیں. اگلی روایت اخیر میں یہ آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے، اور لمبے ہونے کی وجہ سے اور سفر میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے بٹا ہو، لیکن بہرحال ان کے بٹنے کے لیے جو ہے کہ طریقہ وہ نہ ہونا چاہیے جو عورتوں کا ہے. فرق ہے تو اس کی گنجائش ہے بوقت ضرورت. حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن معمر عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الا انصاف اذنی. حضرت انسی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال آدھے کانوں تک تھے. حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن یونس بن یزید عن الزہری قال اخبرنا عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم وکان اہل الکتاب یسدلون رؤوسہم وکان یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یمر فی بشیء ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ. یہ بال جو سر کے ہوتے ہیں، کنگا کرنے کے بعد اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بال سیدھے ہی رہیں، یعنی گویا پیشانی سے پیچھے کی طرف لے جائیں جائیں، دائیں اور بائیں دو حصوں میں اس کو تقسیم نہ کیا جائے، مانگ نہ ڈالی جائے. ایک سو مانگ ڈالے بغیر جو کنگا کرتے ہیں تو اس کو سدل سے تعبیر کیا جاتا ہے، سیدھا رکھنا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ بیچ میں دو حصوں میں اس کو بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، جس کو مانگ ڈالنا کہتے ہیں اس کو عربی میں جو ہے تعبیر کرتے ہیں فرق سے. تو یہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مانگ ڈالنے کی ان کی عادت تھی، اور اہل کتاب یہود جو تھے وہ بالوں میں مانگ ڈالتے نہیں تھے. شروع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کاموں میں، ان مسائل میں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی صاف صاف حکم نہ دیا گیا ہو، اہل کتاب کی مطابعت اور ان کی پیروی کو پسند کرتے تھے. یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے. تو آپ اس وقت مشرکین کی طرح بالوں کو دو حصوں میں بانٹ کر مانگ کرنے کے بجائے، مانگ ڈالنے کے بجائے سیدھے جو رکھتے تھے تاکہ وہ اہل کتاب کے ساتھ ان کی پیروی ہو. لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرما دیا، اور چونکہ اہل کتاب کی طرف سے باوجود ان کے سامنے دلائل اور علامات کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کی اسی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے پھر جو ہے دینی امور میں ان کی خلاف ورزی کا حکم دیا گیا، عبادات کے طریقے بھی اس میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا. تو بہر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں مانگ ڈالنا شروع کیا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کے سلسلے میں آخری عمل یہ تھا کہ آپ بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے مانگ ڈال کر دائیں بائیں. اسی کو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سیدھا رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں کے بالوں کو دو حصوں میں مانگ ڈال کر تقسیم کرتے تھے اور اہل کتاب اپنے سروں کے بالوں کو سیدھا رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں ان کاموں میں جن میں آپ کو آپ کوئی صریح اور صاف صاف حکم نہ دیا گیا ہو اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں مانگ ڈالنا شروع کیا. چنانچہ بالوں میں مانگ ڈالنا جمہور کے نزدیک تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے اور بغیر مانگ ڈالے رکھنا بعض حضرات تو منع کرتے ہیں لیکن راجح قول یہ ہی ہے کہ بغیر مانگ ڈالے بھی رکھا یعنی سیدھے بھی رکھے جا سکتے ہیں, جائز ہے اور مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اس میں مانگ ڈالی جائے دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر دونوں قسم کے لوگ تھے, بعض وہ بھی تھے جو بالوں کو سیدھا رکھتے تھے اور بعض وہ بھی تھے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے مانگ ڈال کر. حدثنا محمد بن بشاری قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی عن ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا ظفائر اربع. یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت ہے جو پہلی گزر چکی کہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار مینڈھیوں والا دیکھا, یعنی آپ کے بال گویا چار حصوں میں بٹے ہوئے تھے. باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجل کہتے ہیں بالوں میں تیل ڈال کر اس کا کنگا کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے بالوں میں تیل کنگا کرنے کا بیان, تو یہاں یہ عنوان قائم کر کے اس کا مستحب ہونا بتلاتے ہیں. ویسے بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی اگر بال رکھتا ہے تو ان بالوں کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ بال رکھتے ہیں لیکن نہ تیل ڈالتے ہیں نہ کنگا کرتے ہیں, ایسے جو ہیں وہ منتشر بالوں میں گھومے پھرتے, اس کو شریعت پسند کرتی نہیں. اگر بال رکھنا ہے تو پھر ان کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. تو یہ تیل گنگا کرنا بالوں کے اندر اس کو مستحب قرار دیا گیا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے اور ترغیب بھی دی ہے. حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال اخبرنا معن بن عیسیٰ قال اخبرنا مالک بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل ڈال کر کنگا کر دیتی تھی حالیہ کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. یہاں ایک مسئلہ اور بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے جبکہ وہ حالت حیض میں ہو اس طرح کی خدمت لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں, چونکہ اس زمانے میں یہودی جو تھے عورت جب حالت حیض میں ہوا کرتی تھی تو اس کو بالکل الگ کمرے میں بٹھا دیتے تھے, اس سے کسی بھی قسم کی خدمت لینا ان کے نزدیک درست قرار نہیں دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے بعض وہ بھی تھے جو حالت حیض میں صحبت کی بھی اجازت دیتے تھے, بعض لوگ قومیں ایسی بھی تھی, تو اسلام نے آ کر کے جو ہے اعتدال کی راہ بتلائی کہ حالت حیض میں ماہواری کے زمانے میں اس کے ساتھ صحبت تو نہ کی جائے, البتہ کھانا پکانا اور اسی طریقے سے دوسری خدمت جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک میں حضرت عائشہ جو تیل ڈالتی تھی کنگا کرتی تھی اس کو بیان کیا گیا. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا ربیع بن صبیح عن یزید بن عبانہ هو الرقاشی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن راسہ وتسریح لحیتہ ویکسر القناع حتی کان ثوبہ ثوب زیات. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اور داڑھی میں بکثرت تیل ڈالتے تھے اور کنگا کرتے تھے. بہت ضرورت بھی پیش آتی تھی کہ اس کی, ورنہ سر خشک ہو جاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تیل ڈالتے تھے داڑھی میں بھی سر میں بھی. اور ویکسر القناع, قناع ایک کپڑا ہوتا ہے زائد کپڑا, وہ تیل ڈالنے کے بعد سر کے اوپر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تیل کی وجہ سے ٹوپی یا امامہ چکنا نہ ہو. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے, اور اس کے بعد اگر امامہ پہنا جاتا ہے تو وہ چکنا ہو جائے گا, تو اس کو چکناہٹ سے بچانے کے لیے ایک کپڑا سر پر اس کے بعد امامہ باندھتے تھے. اسی کو فرماتے ہیں وہ یکسر القناع, اور اپنے سر مبارک پر ہمیشہ آپ جو ہے کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. حتیٰ کان سو بہو سو زیاتن, وہ کپڑا جو امامے کو چکنا ہونے سے بچانے کے لیے سر پر رکھا جاتا تھا, وہ تیل کی وجہ سے اتنا چکنا ہو جاتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا. تیلی کے کپڑے چکنے ہوتے ہیں, اس طرح یہ بھی چکنا. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ کپڑا چکنا ہونے کے باوجود کبھی وہ میلا نظر نہیں آتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں کبھی جو نہیں پڑتی تھی. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا. حدثنا حناد بن سری قال اخبارنا ابو الاحوص عن الاشعث بن ابی الشعثاء عن ابیہ عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب التیمم فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعال. یہاں سر مبارک پر تیل لگانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا, کس طرف سے شروعات کرتے تھے, یہ بتلانا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروعات کرنے کو پسند فرماتے تھے اپنی طہارت میں, وضو اور غسل میں. جب آپ وضو اور غسل فرماتے تھے تو دائیں طرف سے شروعات, جو آزاد دو ہیں جیسے ہاتھ, تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا پھر بائیں ہاتھ کو, اسی طریقے سے پیر ہے تو پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو. غسل میں بھی اسی طرح پہلے دائیں طرف حصے پر پانی ڈالا جائے اس کے بعد بائیں حصے پر. تو ابتدا یہ طہور پاکی میں, وفی ترجلی ہی ادا ترجلا, اور کنگا کرنے میں بھی آپ پہلے سر کے دائیں حصے کا کنگا کرتے تھے پھر بائیں. داڑھی میں بھی اسی طرح دائیں طرف کا حصے میں پہلے کنگا کیا جاتا تھا پھر بائیں طرف. وفن تیال ہی ادن تالا, اور جوتا پہننے میں بھی آپ اسی طرح دائیں طرف سے شروعات کو پسند فرماتے تھے, پہلے دایاں پاؤں اور اس کے بعد بایاں پاؤں جوتے میں ڈالا جائے گا. اس جگہ پر حضرات علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے, ہر وہ کام جس کا تعلق زینت اور شرف سے ہو, جس کام کا انجام دینا آدمی کے لیے زینت کا باعث ہو شرف کا باعث ہو, ایسے کاموں میں دائیں طرف سے شروعات کو پسند کیا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جوتا پہننا آدمی کے لیے زینت کا سبب ہے, اسی طرح کپڑا پہنتے وقت آپ جب کرتا پہنیں تو پہلے دائیں آستین میں دائیں ہاتھ ڈالیں پھر بائیں آستین میں بائیں ہاتھ ڈالیں, پائجامہ پہنیں تو پہلے جو ہے دائیں پائچے میں دائیں پاؤں ڈالا جائے گا پھر بائیں پانچے میں بائیں پاؤں, اور نکالنے میں نکالنا جو ہے اس کے برعکس ہے اس لیے اس میں الٹا ہوگا, یعنی پہلے بائیں کو نکالیں گے پھر دائیں کو. اسی طرح جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونا ایک عبادت کے لیے اور ثواب اور نیکی حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے, ایک شرف کا کام ہے, اس لیے داخل ہونے میں پہلے دایاں پاؤں, اور نکلنا اس کے برعکس ہے اس لیے پہلے بایاں پاؤں. بیت الخلاء میں معاملہ الٹا ہے, بیت الخلاء میں جانا کوئی شرف کی چیز نہیں ہے, ایک ضرورت کی وجہ سے آدمی جاتا ہے, اسی لیے نام بھی اس کا جائے ضرور ہے, جاجرو اسی لیے کہتے ہیں وہ جائے ضرور. تو بہرحال وہ پہلے الٹا پاؤں اندر پھر نکلنے میں اس کا الٹا کیا جائے گا. تو بہرحال ہر وہ کام جو آدمی کے حق میں زینت اور شرف کا ہے اس میں پہلے دایاں پھر بایاں, اور جو اس کے برعکس ہے الٹا ہے اس میں پہلے بایاں اور پھر دایاں. حدثنا محمد بن بشار قال اخبارنا یحیی بن سعید عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگا کرنے سے منع کیا مگر گاہے گاہے، یعنی گاہے گاہے کا ایک جو مطلب ہے وہ حضرت قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کر ناغا کر کے بیچ میں، روزانہ کنگا نہ کرے۔ یہ روزانہ کنگا کرنا جو ہے وہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زینت ہی میں ڈالے رہے، یہ اس طرح زیب و زینت ہی کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے گویا یہ کنگا وغیرہ جو ہوگا تیل وغیرہ وہ ایک دن کے فصل سے جو ہے ایک دن چھوڑ کر کیا جائے گا۔ روزانہ کنگا کرنے کے بداود میں ممانعت بھی آئی، البتہ کوئی ضرورت ہو، مثلاً کل کنگا کیا تھا لیکن آج غسل کیا اور غسل کی وجہ سے اب ضرورت پیش آئی بالوں میں تیل ڈالنے کی، تو کیا کر سکتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے جو ہے بالوں میں غبار اڑنے کی وجہ سے غبار گھس گیا، اس کو ٹھیک صاف کیا تھا اس کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کسی وقت ضرورت کے پیش نظر ایسا کرنا پڑے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال بلا ضرورت کے روزانہ کنگا کیا کرنے کو پسند نہیں قرار دیا گیا۔ حدثنا الحسن بن عرفۃ قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن یزید بن ابی خالد عن ابی العلاء الاودی عن حمید بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یترجل غبا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، یہ کون ہے، اس کی تعین میں حدیث کی شرح کرنے والے علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حکم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن سرجس ہیں، بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن غفل، جو اگلی روایت جن کی گزری۔ بہرحال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اوپر جو روایت تھی اس میں تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن خود حضور کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ آپ جو ہے ایک دن چھوڑ کر کے کنگا کرتے تھے، روزانہ نہیں کرتے تھے۔ روزانہ کرنا ایک طرح کا تکلف اور بناوٹ ہے، اور نہ کرنا بالکل یہ گندگی ہے، اور جو ہے ایک دن چھوڑ کر کے کرنا یہ سنت ہے، ابن عربی نے اسی طرح تشریح فرمائی۔ میرا بھائی اپنی خالہ ساس کے ساتھ حج اور عمرہ میں جاتا ہے، کیا اس کے لیے جانا جائز ہے؟ خالہ ساس کا مطلب یہ کہ بیوی کی خالہ، تو بیوی کی خالہ جو ہے وہ محرم نہیں ہے، بیوی کے نکاح میں ہوتے ہو اس کے ساتھ ابھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بیوی اگر نکاح میں نہ رہی، انتقال ہو گیا، طلاق دے کے، تو اس صورت میں اس کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہر وہ عورت جس سے زندگی کے کسی مرحلے میں نکاح ہو سکتا ہے وہ محرم نہیں ہے۔ والد صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ کوئی شخص فجر کی نماز میں آیا اور امام صاحب قعدہ اخیرہ میں تھے، تو وہ شخص سنت کب پڑھے؟ اب ظاہر ہے سنت پڑھنے جائے گا تو جماعت چھوٹ جائے گی، اور جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس کو چاہیے قعدے میں شریک ہو جائے، بعد میں جو ہے سورج نکلنے تک تو پڑھ نہیں سکتا، اور بعد میں سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، وقت گیا سنت کا۔ اگر اپنے محلے کی مسجد میں کوئی شخص نماز کے لیے گیا اور جماعت ہو گئی، تو وہ شخص دیگر دو تین حضرات کے ساتھ صحن مسجد میں جماعت کریں یا علیحدہ نماز پڑھیں، اس کو ہمارے اکابر نے جو ہے فتویٰ میں یہ لکھا ہے، فتویٰ رحیمیہ میں بھی ہے، اس لیے کہ اس طرح تو لوگ آتے ہی ہیں دیر سے، اگر اس طرح جماعت کرنا شروع کر دیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ پھر کسی کو جماعت کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ مسجد نے شریعت کو نہیں کہوائے، جماعت خانہ سوائے نہیں جگہ پر مسجد کہوائے۔ اصل میں مسجد جو ہے یوں سمجھیے پورا ایک کمپلیکس ہے، اب اس میں کچھ حصہ وہ ہے جہاں خاص طور پر نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، اس نماز با جماعت ادا کی جانے والے حصے کو مسجد شرعی کہا جاتا ہے، اعتکاف وغیرہ وہاں کیا جا سکتا ہے، کوئی حائضہ عورت یا جنوبی مرد اس میں آ سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد صحن ہوتا ہے، صحن والا حصہ بعض جگہوں پر تو مسجد ہی کا ایک حصہ، بعض جگہ الگ ہوتا ہے، وہاں بھی جو ہے لوگ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ پھر حوض والا حصہ ہوتا ہے، پھر جو ہے پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے الگ بنایا جاتا ہے، تو پورے ایک مجموعے کو بھی مسجد بولتے ہیں، اور عرف ہمیں تو مسجد اسی کو کہیں گے کہ بھائی یہ پوری جو ہماری مسجد انوار وہاں اس کا جو نیچے والا گیٹ ہے زینوں سے پہلے والا, وہاں سے لے کر کے پوری اس کی جو عمارت ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. لیکن شرعی اعتبار سے جس میں اعتکاف درست ہوتا ہے, جب نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے اور جو ہے غسل کی حاجت والا مرد یا عورت اس میں آ نہیں سکتے, وہ یہ جماعت خانہ والا حصہ. یہ دو فرق کیا گیا ہے. وقف ہونے میں سب برابر ہے, وقف کے احکام سب پر جاری ہوتے ہیں, بعض دوسرے احکام جو ہیں مسجد کے آداب سے تعلق رکھنے والے وہ الگ الگ ہیں. فجر کی نماز میں مسجد میں جواب تاخیر تھواتی فرض پہلانی سنت چھٹی جوانو اندیش ہوئے تو شوں بیجی مسجد میں جہاں نماز نو وقت موڑو ہوئے تہاں جاؤ کہ محلانی مسجد میں فرض نماز, اگر یہ ہوئے تو ایسا ہو تو دوسری جگہ جا سکتے ہیں. ہندو آدمی کی برتھ ڈے پارٹی کا کھانا ہم مسلمان کھا سکتے ہیں؟ اب ایسی پارٹیوں میں شرکت کو پسند نہیں کیا گیا, اپنے لیے جب نہیں پسند دوسروں کے لیے کائے کو, اگر اس نے بھیجا ہے تو کھا سکیں گے, باقی یہ ہے کہ اس کے یہاں شرکت نہیں کرنی چاہیے. نوجوانوں کا اتران والا جوڑ بے حد اچھا لگا, ویلنٹائن 14 فروری کے عنوان پہ جوڑ نوجوان کا رکھیں ایسی گزارش. وہ تو کہہ دیا ہے 15 دن میں انشاءاللہ اس موضوع مختلف اس پر جوڑ کرتے رہیں گے. میری والدہ کو ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کے پیر میں سڑن لگنے کی وجہ سے ایک پاؤں کاٹ دیا گیا ہے اور دوسرے پیر میں بھی اس طرح سڑن. اللہ تعالیٰ صحت دے عافیت دے. نماز میں وسوسے آتے ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کے باوجود خیال آتے ہیں, اسے دور کرنے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ کرنے سے نماز میں دھیان لگے. بھائی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے بزرگوں نے بتلایا ہے کہ وسوسہ جو ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے. آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجیے, اپنا کام کرتے رہیے. آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے اس کام میں اپنے دھیان کو لگائیے. جتنا زیادہ اپنے کام میں آپ دھیان لگائیں گے اتنے ہی آپ کے وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے. یہ وسوسے اسی لیے آتے ہیں کہ اپنے کام میں آپ کو جتنا دھیان لگانا چاہیے آپ لگاتے نہیں. ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو وسوسے آئیں گے, کیونکہ قرآن کی تلاوت کے اندر آپ کو جتنا دھیان دینا چاہیے وہ آپ دے نہیں رہے. اب وہ دھیان کی جو مقدار ہے اس کے اندر مثلا آپ نے 50% جو ہے 50% دھیان دیا تو وہ 50% دھیان جو خالی رہا وہ تو اپنے لیے جگہ ڈھونڈے گا نا, اس لیے وہ دوسرے خیالات میں لگتا ہے. اور جب آپ اخبار پڑھیں گے یا اپنا کوئی دلچسپ موضوع یعنی جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس موضوع کی جب کتاب پڑھیں گے تو کوئی خیال آپ کو آئے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی دلچسپی کی چیز ہونے کی وجہ سے آپ اپنا 100% دھیان اس میں لگا, دھیان آپ کا خالی ہے ہی نہیں, اس لیے وسوسے آتے نہیں. تو وسوسے کا تعلق تو ہماری کمزوری ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں, کہ ہمیں نماز میں جتنا دھیان لگانا چاہیے ہم لگا نہیں رہے, اس لیے وسوسے آ رہے ہیں. اور اس کے باوجود آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں, ہم اپنا دھیان دیں نماز کے اندر. بھائی جو تلاوت کر رہے ہیں اس تلاوت کو دھیان سے پڑھیں, جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیں. اس کی ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے, جیسے کتا ہوتا ہے بھونکتا ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں کتا بھونک رہا ہے, اب آپ اس کتے کو بھگانے کی کوشش کریں گے مڑ کر کے یوں ہاتھ کر کے تو وہ کتا اور آپ پر چڑھنے کی کوشش کرے گا. اب اس کی صلاح جو طریقہ یہی ہے کہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے, وہ بھونکتا رہے آپ کے پیچھے آ رہا ہے آپ اپنا چلتے رہیے, تھوڑی دیر دور جانے کے بعد وہ خود ہی واپس لوٹ جائے گا, وہ دیکھے گا کہ یہ مجھے دانا ڈالتا نہیں ہے, رسپانس نہیں دے رہا ہے, تو وہ اپنی ناکامی کو یہ کر کے جو ہے لوٹ جائے گا. تو شیطان بھی وسوسے اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ ہمارا دھیان ادھر جائے, نماز میں کمی آ جائے. ہم جب اس کو دانا نہیں ڈالیں گے رسپانس نہیں دیں گے تو وہ خود مایوس ہو کر کے چلا جائے گا. تو بہرحال یہ طریقہ یہی ہے. اس کے اوپر دھیان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ توجہ دے رہے ہیں اور آپ کا دھیان اور بٹائے گا, جیسے کتے کی طرح مطلب اور آپ پر چڑھنے کی کوشش کرے گا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اسے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.